بس بسم الله الرحمن الرحيم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا تھا جانور اور گدھوں کی بیع کے متعلق۔ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک بات لائے جس کی تفصیل آگے حدیث نمبر 2115 سے آپ نے پڑھ لی۔ اس روایت سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، لہذا اونٹ یا کوئی اور جانور خریدنا اور بیچنا ہماری شریعت کے اندر جائز کام ہے، یہ باب عنوان ثابت ہو گیا۔ دوسری بات، اس روایت سے یہ بھی سامنے آئی کہ تین اونٹ ایک قافلے میں ساتھ چل رہے تھے، ایک اونٹ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، دوسرے اونٹ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، تیسرے اونٹ پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سوار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جس اونٹ پر تھے وہ بھی حضرت عمر کی ملکیت کا ہی اونٹ تھا۔ وہ اونٹ ذرا تیز رفتار تھا، حضرت عمر کی یہ چاہت تھی کہ میرا اونٹ حضور کے اونٹ کے آگے نہ بڑھے، اسی لیے حضرت عمر اس کو پیچھے رکھنے کی بہت کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اونٹ آگے ہی نکل جاتا تھا۔ تو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر وہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ تو حضرت عمر نے کہا، میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، لیکن حضور نے ہدیتاً اس کو قبول نہیں فرمایا۔ بالآخر حضرت عمر نے وہ اونٹ بیچ دیا۔ اونٹ بیچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہدیے میں عنایت فرما دیا، اور چونکہ حضرت عمر اس اونٹ پر سوار نہیں تھے، اس لیے یہ اونٹ خریدتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آ گیا، اور حضور نے اس میں تصرف فرما کر ان کے بیٹے کو ہدیہ دے دیا، اور اس طریقے سے ہدیہ مکمل ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضور نے فرمایا، اب یہ اونٹ تمہارا ہے، تم جس طرح چاہے استعمال کرو، اب حضرت عمر کا اس کے اوپر کوئی حق باقی نہیں رہا۔ اب یہ دوسری روایت لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے، تیسرا احتمال یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کے سفر کا یہ واقعہ ہے. راجح قول یہ ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے, اور رقاع والا واقعہ جس علاقے میں پیش آیا اس کا راستہ بھی مکہ مدینہ کے راستے سے ملا ہوا ہے. اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے جو مکہ مدینہ والے راستے کی طرف سے نکلتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے, اور وہ اونٹنی تھی بالکل ڈھیلی ڈھالی, برابر چلتی ہی نہیں تھی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تیز بھگانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن وہ اونٹنی بھی اونٹنی تھی چلتی ہی نہیں تھی. یہ برابر کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ چلتی ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جابر جس اونٹنی پر ہے وہ ڈھیلی ڈھالی چلتی نہیں, اور یہ اس کو چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. فابت ابی جملی, مجھ کو میرے اونٹ نے دیر کر دی, یعنی اپنی رفتار سے سست ہو گئی اور مقصد کی طرف پہنچنے میں ڈھیلی پڑی, اور برابر وہ چلتی نہیں تھی. اب پورا قافلہ لشکر چلے تو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. اب اونٹ ڈھیلا ہوگا, آہستہ چلے گا, تو قافلے والے آگے نکل جائیں گے اور حضرت جابر بیچارے پیچھے رہ جائیں گے. تو ایسا ہی ہوا. وَآَعْيَا, اور حضرت جابر بیچارے تھک گئے. وہ اونٹنی تو چلنے کا نام ہی نہیں لیتی, آہستہ آہستہ چلتی تھی. فأتى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فقال, آ کے حضور نے کیا فرمایا, جابر, اصل میں ہے یا جابر, اصل جملہ ایسا ہے, اور یوں بھی نکال سکتے ہو جیسے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے, ما شانک یا جابر, جابر کیا حال ہے تمہارا, بہت دھیمے دھیمے چل رہے ہیں, اتنی بھی بہت دھیمی دھیمی ہے نے, کیا حال ہے بھائی جابر تمہارا. تو انہوں نے حقیقت حال عرض کر دی. فقلت, نام حضور, میں بس ایسا ہی ڈھیلا چل رہا. قال, ما شانک, کیوں سب سے پیچھے چل رہے ہو, تیز نہیں چل رہے ہو. قلت, ابتا علی جملی وعیا, یعنی میری اونٹنی دھیمی دھیمی چلتی ہے اور تھکا ڈالا مجھ کو, تو چلتی نہیں ہے. فتخلفت, میں سب سے پیچھے رہ گیا. جیسے کہ کہیں آپ لوگ کسی سفر میں جا رہے ہو, سب جو ہے کوئی انووا, کوئی ٹویرا, کوئی اسکارپیو, کوئی مرسڈیز بینز, تو کوئی اسکوڈا گاڑی میں نے, کوئی میرے جیسا ہو ماروتی فرنٹی میں آتا ہو, تو ظاہر ہے کہ بیچاری ماروتی فرنٹی کیسی چلے گی, دھیرے دھیرے مریل چلتی ہوئی آئے, اور آپ سب بڑے لوگ شاندار گاڑیوں میں آگے چلے, ظاہر ہے کہ فرنٹی والا بیچارہ پیچھے ہی رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا, حضور میں تو بالکل پیچھے رہ گیا, میں سب آگے جا رہے ہیں. فنزل, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے. اب حضور نے کیا عمل کیا دیکھو. محجن کا معنی سمجھو, یہاں دروازے پر آپ نے بہت سی مرتبہ فقیروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے پوری لمبی, پھر اوپر جا کے یوں موڑی ہوئی, یہ پہلے سیدھی اور اوپر جا کے موڑی ہوئی تھوڑی سی, وہیں پر ہاتھ رکھ کے پکڑ کے چلتے ہیں. ایک تو ایک سیدھا دستہ ہوتا ہے اور ایک یہ کہ آدھا گول شکل میں ہوتا ہے, اور یہ عام متن جو ہے نا نیتر کی لکڑی ہوتی ہے گول آدھی موڑی ہوئی, اس کو عربی میں محجن کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ موڑی ہوئی محجن لکڑی لی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لکڑی حضرت جابر کے پاس تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, جابر لکڑی لاؤ, لاؤ تمہاری لکڑی. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے پاس ہی, جیسے کہ یہاں جو الفاظ ہیں یحجنہو بمحجنہ, تو اس سے ہی کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑی حضور ہی کے پاس تھی. خیر, حضرت جابر کے پاس لی یا حضور کے اپنے دستے بابرکات میں تھی, حضور نے وہ لکڑی لی, پہلے کچھ پڑھا حضور نے, پھر اس لکڑی کے اوپر لعاب مبارک لگایا, دم فرمایا, پھر اس لکڑی کے ذریعے سے اونٹنی کو ذرا مار دیا حضور نے, ایک گودام مار دیا اس اونٹنی کو. پھر ثم قال, پھر حضرت جابر کو فرمایا ارکب, چلو جابر اب تم سوار ہو جا. فرکبت, تو میں سوار ہو گیا, حضرت جابر سوار ہو گئے اب اونٹنی کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ حضرت جابر کی لکڑی لی, اپنی لکڑی, اس پر کچھ پڑا, دم کیا, لعاب مبارک لگایا اور ایک گودام مار دیا. اب جو حضرت جابر سوار ہوئے تو اتنی فاسٹ ہو گئی کہ پورے قافلے اور لشکر میں تمام کے اونٹوں سے آگے آگے حضور کا معجزہ, کہ حضور نے ایک گودا کیا مارا کہ اونٹنی تو ایسی برق رفتار ہو گئی کہ پورے قافلے اور لشکر کے تمام جانوروں سے آگے آگے دوڑ دوڑ رہی ہے. اب حضرت جابر گستاخی سمجھ رہے ہیں کہ میری اونٹنی حضور کی اونٹنی سے بھی آگے نکل جاوے, کیا یہ مناسب تھوڑا ہی ہے؟ اسی لیے حضرت جابر اپنی اونٹنی کو روک رہے ہیں, دھیمی کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے رہے ہوئے نا, حضور کی اونٹنی آگے رہے. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تو دیکھا کہ بھائی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روک رہے ہیں, یعنی کہ وہ بہت آگے چل رہی تھی تو وہ اس کو روک رہے ہیں کہ حضور کی اونٹنی سے آگے نہ بڑھ جاوے. خیر, یہ تو ان کا ایک معاملہ ہو گیا, اونٹنی تیز رفتار ہو گئی, معجزہ ہو گیا. اب جو حضرت جابر آگے آگے جا رہے ہیں تو حضور نے حضرت جابر کو پوچھا, تزوج کا, شادی ہوئی کیا؟ پوچھا حضرت جابر کو. یعنی آدمی کہیں سے بہت تیز تیز جاتا ہو تو وجہ پوچھنی پڑتی ہے نا کہ بھائی آپ کیوں اتنا تیزی سے جانے کی فکر میں ہو؟ تو پوچھا تزوج کا. قل تو نام, جی ہاں حضور میری شادی ہو گئی. یہاں ہمارے لیے نصیحت کی بات یہ ہے کہ حضرت جابر کا نکاح ہوا تو کتنا سادہ سیدھا ہوا ہوگا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی کی خبر بھی نہیں ہے. कितना सिंपल निकाह सहाबा का होता था। हालांकि आपने दूसरी जगह ये वाकिया पढ़ा है कि उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला इब्ने हराम मकरूज इंतकाल फरमा गए तो उनका कर्ज अदा करने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी मदद की कि जब खजूर तोड़ने की मौसम आई सारे यहूदी कर्ज ख्वाह आ गए कि भाई आज तो हम अपना कर्ज लेके रहेंगे, लेकिन तमाम लोगों का जो कर्ज था बड़ी मिकदार में था और खजूर जो दरख्तों पर आई थी वो बहुत कम थी। हजरत जाबिर एक खजूर भी अगर घर न ले जाते घर के गुजरान के खाने पीने के लिए तो भी कर्ज अदा हो सके ऐसी गुंजाइश नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों को सिफारिश की कि ज़रा और मोहलत दो, लेकिन वो माने नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। हज़रत ने जाबिर को फरमाया कि जाबिर जब तमाम खजूरें तुम तोड़ लो और अलग अलग तुम ढेर लगा दो और अब इन यहूदियों को तोल के देने का वक्त आए तो मुझे बुला लेना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त पर तशरीफ़ ले गए। अजवा अंबर मबरूम सफ़ावी सब अलग अलग ढेर। तो हुजूर ने एक खजूर के ढेर के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाया, कुछ पढ़ा, फिर आप बैठ गए और उन यहूदी साहूकारों को फरमाने लगे लाओ किसका कितना कर्ज है तोलो। तमाम यहूदी तोल तोल कर अपने कर्ज के बकदर खजूरें ले गए, लेकिन उस एक ढेर के अंदर भी कोई कमी नहीं हुई और दूसरे ढेर पे जैसे के वैसे सलामत रहे। ये मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। तो इतनी बड़ी मदद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जाबिर कर्जा अदा करते वक्त पर तो मेरे पास आए थे, ने शादी में मुझे दावत देना भूल गए। ऐसा हुजूर ने एक मर्तबा भी इरशाद नहीं फरमाया। कुल तो नाम, मैंने कहा हुजूर जी शादी हो गई। काल बिकरन हम सईबन का, कुंवारी से शादी की आई के कोई बेवा से। कुल तो बल सईबन, तो मैंने कहा कि हुजूर बासईबा से निकाह किया। तो हजरत जाबिर एकदम खिलते जवान ने बीवी उनकी जो है इस तरह बेवा, इसीलिए हुजूर को ताज्जुब हुआ। फरमाने लगे अफला जारियतन तुलाइबुहा व तुलाइबुका, कोई कुंवारी से शादी क्यों नहीं की जाबिर कि वो तुम उससे खेलते ने वो तुमसे खेलती, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ गम्मत मस्ती मजाक करते अगर वो कुंवारी होती तो। अब यहाँ पर ये बात अच्छी तरह जहन में रखो, ये जुमला जो हुजूर ने इरशाद फरमाया ये बेतकल्लुफी का जुमला है। हजरत जाबिर के साथ उल्फत और कामिल मोहब्बत का ये जुमला है। ये जुमला हया के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। और बड़े लोगों को चाहिए कि छोटों से इस तरह उल्फत और बेतकल्लुफी का मामला भी रखे और इस तरह की गुफ्तगू इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है, ये कोई शान नबूवत के खिलाफ नहीं है। और इसमें ये भी आ गया कि भाई जवान आदमी को अपने जैसी कुंवारी से शादी करनी चाहिए, ये भी मालूम हो गया। ये भी पता चल गया कि दोनों मियाँ बीवी आपस के अंदर मस्ती खेल में बेतकल्लुफ रहे, ये भी सदी शरीफ से मालूम हो गया। अब हजरत जाबिर ने वजह बयान की कि मैंने सईबा से क्यों शादी की। कहा हुजूर मेरी बहनें हैं, ایک روایت میں سات، دوسری روایت میں نو، کہ میرے ابا حضرت عبداللہ ابن حرام تو احد میں شہید ہوئے، امی جان بھی انتقال کر گئی، کوئی نہیں ہے گھر میں، اور نو نو بہنیں، سب کم عمر بہنیں، اگر جو میں کسی کنواری سے نکاح کرتا تو ایک اور کنواری لڑکی ہمارے گھر میں بڑھ جاتی، پہلے سے تو نو نو ہے، ایک اور بڑھ جاتی، تو پورے گھر کے اندر اس طرح کی عورتیں جمع ہو جاتی۔ میں نے یہ سوچا کہ کوئی تجربہ کار سنجیدہ معمر عورت سے نکاح کروں جو میری نو بہنوں کی نگرانی کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو کنٹرول قابو میں رکھے۔ اس لیے میں نے اپنی جوانی کے جذبات کو قربانی دی، لیکن میں نے ایک طیبہ لڑکی سے اپنی بہنوں کے خاطر نکاح کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جذبہ بہت پسند آیا، حضور نے دعا دی اس جذبے کے اوپر کہ بڑا اچھا تمہارا جذبہ ہے، دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فأحببتُ، میں نے یہ چاہا، ان اتزوج امرأة، میں ایسی عورت سے نکاح کروں، تجمعهن، جو ان تمام بہنوں کو گھیرے رہے، جمع کر کے رکھے، یعنی بہنوں کو گھر میں جمع کر کے رکھے، بہنوں کو میلے میں گھومنے نہ دیوے، بہنوں کی جو ہے اصلاح کرے۔ یہ جو ہے جملہ تجمعهن، گھر میں جمع کر کے رکھے، اس لیے کہ کوئی نگران نہیں ہوگا تو یہ سب گھومنے نکل جانے کا امکان نہیں، اور آج کل یہی ہو رہا ہے، کوئی دیکھ بھال کرتا نہیں تو اکھے گاؤں میں باہر گاؤں گھومتی رہتی ہے سب۔ اسی لیے یہ جامع جملہ انہوں نے کہا۔ وتمشتهن، ایسے تو اس کے معنی آتے ہیں کنگی کرنے کے، لیکن یہاں معنی کرنے کا کہ ان کی دیکھ بھال، لڑکیوں کی جو وضاقتا کی درستگی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سب کام یہ معمر عورت ذرا سنبھال لے گئے۔ اس لیے وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، اور ان کے اوپر نگرانی بھی برابر رکھے، یہ انہوں نے علت بیان کر دی۔ اب سفر جاری ہے، درمیان سفر کا معاملہ ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انک قادم، جابیر، تم مدینۃ المنورہ پہنچنے والے ہی ہو، یعنی مجھ سے پہلے مدینہ پہنچنے ہی والے ہو، پورا قافلہ چل رہا ہے لیکن تم مجھ سے پہلے پہنچنے والے ہو۔ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْقَيْسَ الْقَيْسَ، جب تم مدینہ جلدی پہنچ جاؤ تو ہوشیاری سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا۔ کیا مانا القیس قیس کا؟ یہ تو لغوی معنی ہو گیا، ہوشیاری سے کام لینا، عقل مندی سے کام لینا۔ نمبر ایک، اچھی طرح سمجھو اس کا معنی، بیوی کے ساتھ گھر جا کے جمع کرو گے، چونکہ نئی شادی والے ہیں، اتنے دن سے گھر سے دور ہے، تو اب گھر جا رہے ہیں تو گھر جا کے جمع کرو گے، تو صرف شہوت کی تکمیل مقصود نہ ہو بلکہ اولاد کا حصول بھی مقصود ہو۔ ایک معنی اس کا ہی ہے کہ صرف تکمیل شہوت مقصود نہ ہو بلکہ حصول اولاد کو مطمح نظر رکھنا، نمبر دو۔ دوسرا مطلب سمجھو، بہت دنوں سے تم گھر سے دور ہو اور کافی دنوں کے بعد گھر جا رہے ہو، तो देखना जीमा में उजलत से काम मत लेना, पहले देखना कि बीवी को हैज है नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि बहुत दिन से घर से दूर हो तो तुम हैज वगैरह की परवाह किए बगैर कहीं बेकाबू हो करके शरीय हुक्म के खिलाफ न कर डालो। हज़रात साहबा से हुक्म शरीय के खिलाफ फर्जी तो बईद थी, लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमंजिल वालिद है, इसीलिए वो इस तरह की ताकीदी नसीहत फरमा रहे कि देखो भाई बहुत दिन से दूर हो तो कहीं घर जाके बेकाबू मत हो जाना, पहले देखना कि भाई जिमा के लिए कोई शरीई माने ना हो गए, अपने आप को ज़रा संभाल के रखियो। नंबर 3, सफ़र से अचानक घर मत पहुंच जाना, बल्कि पहले घर वालों को इत्तिला कर देना ताकि उनको बनने संवरने का मौका भी मिल जावे। अकलमंदी से होशियारी से काम लेना, एकदम आधी रात पौनी रात जब भी मदीना पहुँचे घर मत चले जाना, बीवी को बनने संवरने का मौका देना, इसीलिए कि अगर वो तैयार न हो और हो सकता है कि शोहर देखे और तब दिल में नफरत पैदा हो जाए, इसीलिए पहले उसको मौका देना बनने संवरने का, इत्तिला दे देना, या दिन के वक्त में जाना। तो आमतन जिमा रात में होता है तो वहाँ तक उसको ठीक ठाक होने का मौका मिल जाएगा। ये है इन जुमलों का माना। तो अल कैस अल कैस का एक माना है अकलमंदी होशियारी, दूसरा माना है जिमा, और तीसरा माना बहुत मजबूती से किसी चीज की निगरानी करना। ये सब माने उसके निकलते हैं। बात हो गई पूरी। फिर जो हजरत जाबिर का ऊंट तेज हो गया, हुजूर से भी आगे निकल गया, सुम्मा काल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतबीउ जमलका, क्या तुम अपने ऊंट को बेचोगे? तो हजरत जाबिर ने पहले तो हदीये में पेश करने की दरख्वास्त की, हुजूर क्या बेचूं आपको, आप हदिया ही कबूल फरमा लीजिए, आपको क्या बेची? हुजूर ने फरमाया ने कीमत लगा। तब हजरत जाबिर ने कहा नाम, कुल तो नाम ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ, बेच देता हूँ आपको। फश्तराहु मिन्नी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकिया के बदले में वो मुझसे खरीद लिया। बास कहते हैं कि ये चांदी, बास कहते हैं कि सोना का उकिया के बदले के अंदर हुजूर ने उनसे ये खरीद लिया। अब क्या हुआ? ये लफ्ज़ तर्जमतुल बाब से मरबूत लफ्ज़ हैं, ये जहन के अंदर रखो। तो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनार या दिरहम 5 ओकिया के बदले में या 2 ओकिया के बदले में सोने के ओकिया या चांदी के ओकिया के बदले में खरीद लिया। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने ऊंट से उतर कर एक तरफ खड़े हो गए और हुजूर को कहा हुजूर ये आपने खरीद लिया, मैंने बेच दिया, अब ये ऊंट आपका हो गया, ले लीजिए अपने पास। एक तरफ हट गए हजरत जाबिर। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मदीना तक तुम अपने पास ही ये ऊँट को रखो, तुम ही इस पर सवार हो जाओ मदीना तक। बस ये हो गया तर्जमतुल बाब से रफ्त। क्या रफ्त होगा? کہ حضرت جابر ایک طرف ہٹ گئے, حضور کے لیے تخلیہ فرما دیا تاکہ اس اونٹ پر حضور قبضہ فرما لے, تو حضور نے پھر خود ارشاد فرما دیا کہ جابر تم ہی اس اونٹ پر مدینہ تک سوار ہو جاؤ. تو وہ جو بات آئی تھی کہ بھائی مشتری کو تخلیہ کر دے وے بائع, تو یہ تخلیہ ہو گیا. حضرت جابر اتر گئے, ہٹ گئے, لیجیے حضور آپ کا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جابر مدینہ تک بیٹھو, تخلیہ ہو گیا تھا, حضور کا قبضہ ہو گیا, بیتام ہو گئی, اب حضور کا تصرف صحیح ہو گیا. حضرت جابر ہی کو حضور نے عنایت فرما دیا کہ تم مدینہ تک کسی کے اوپر بیٹھ کر کے سوار ہو کر کے آؤ, یہ فرما دیا. ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی, اب سفر چلتا رہا, قافلہ چلتا رہا, اور جو ہے پورا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا, تو اس میں تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے. حضرت جابر مدینہ پہنچ تو گئے لیکن شہر میں داخل نہیں ہوئے, بلکہ مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا. رات ہو گئی تھی, حضرت جابر نے سوچا کہ ابھی رات کے وقت کہاں شہر میں جاؤں, گھر جاؤں, تو مدینہ کے باہر ایک جگہ رات کو حضرت جابر نے قیام کر لیا. پھر صبح میں مدینہ تشریف لائے تو حضرت جابر مسجد نبوی بعد میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہلے پہنچ گئے. ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی, کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مسجد نبوی پہنچ گئے. وقدمت بالغداۃ, اور میں صبح پہنچا, یعنی اندازہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے پہلے ہی مسجد نبوی پہنچ گئے, اور حضرت جابر صبح میں مسجد نبوی پہنچے. فجئنا الی المسجد, ہم بھی پہنچے ساتھیوں کے ساتھ مسجد. فوجدتہ علی باب المسجد, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے کے اوپر پایا. قال, تو حضور نے تعجب سے پوچھا, الان قدیم کا جابر ابھی آ رہے ہو کیا؟ تمہارا اونٹ تو بہت تیز تیز چل رہا تھا, تمہیں تو کب کا آ جانا چاہیے, تم ابھی آ رہے ہو کیا؟ تو جابر پہلے آ تو گئے تھے لیکن انہوں نے پہلے مدینہ کے باہر قیام کر لیا تھا, اس لیے جو ہے وہ مسجد نبوی تاخیر سے پہنچے. تو حضور نے فرمایا, الان قدیم دا, جابر ابھی آئے کیا؟ قلت نعم, حضور ہاں میں ابھی آیا. قال, ارشاد فرمایا, فدع جملک, اونٹ کو تمہارے یہیں چھوڑو, چونکہ ان کو استعمال کرنے دیا تھا اسی لیے اس کی طرف نسبت کیا, ادھر چھوڑو اونٹ کو ابھی, اور مسجد میں جاؤ, دو رکعت نماز پڑھو. ودخل فصلی رکعتینی, اور یہی سنت طریقہ ہے کہ آدمی سفر سے وطن لوٹے تو پہلے مسجد میں جاوے, شکرانے کی نماز پڑھے, پھر اپنے گھر پر جاوے. حضور نے یہی تعلیم دی, جابر گھر جاؤ, جانے سے پہلے مسجد جاؤ, دو رکعت نماز پڑھو. فدخلت فصلیت, میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا اور میں نے دو رکعت نماز ادا کر لی. فامر بلالا ان یزین له اوقیہ, اب جو دوران سفر سودا ہوا تھا تو اس کا سمن چکانا باقی ہے, تو وطن پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیا فرمایا, بلال ایک اوقیہ سمن کا وزن کرو, چکاؤ ان کو, جابر کو, ان کو سمن کی قیمت دینے کی باقی ہے, پیسے دینے کے اٹھنی کے. فوزن لی بلال, بلال نے میرے لیے پیسوں کا وزن کیا. فارجح لی فی المیزانی, اور جھکتا ہوا تولا, یعنی بالکل کٹو کٹ نہیں, ذرا جھکتا ہوا, یعنی ذرا زیادہ مجھے سمن دینے کے اندر انہوں نے اس حد سے کام لیا. ظاہر ہے کہ حضرت بلال کا یہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا کہ میرے لیے انہوں نے جھکتا ہوا تولا. اب یہاں ایک دوسری روایت سنو اس معاملے کے اندر. پہلے تو حضرت جابر نے کیا درخواست کی کہ حضور آپ ہدیہ لے لیجئے. تو حضور نے فرمایا نہیں, ہدیہ نہیں, قیمت لگاؤ. تو کہا کتنی قیمت؟ تو کہا ایک اوقیہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر, ایک اوقیہ میں تو بہت سارے اونٹ آ سکتے ہیں. یعنی حضرت جابر نے جو قیمت بتائی حضور نے فرمایا تو بہت زیادہ قیمت ہے, اتنے کے اندر تو کتنے اونٹ آ جاوے. تم اپنے ایک اونٹ کی اتنی ساری قیمت مجھ سے لیتے ہو؟ دیکھو کتنی سادگی کے ساتھ بھاؤ تال ہو رہا ہے کہ حضرت جابر نے بھاؤ بتایا ایک اوکیا. تو حضور فرمائے جابر یہ تو بہت بھاؤ ہے, اتنے میں تو کتنی ساری اونٹ آ جاوے. تو حضرت جابر کیا کہنے لگے, حضور میرا تو بیچنے کا ارادہ تھا نہیں, آپ ہی نے فرمایا. اب اگر میں ایک اوکیا سے کم قیمت آپ سے لوں گا تو مجھے اصل قیمت میں کمی ملے گی, تب تو اس اونٹ کی جتنی قیمت ہے اس میں کم قیمت ملے گی, اسی لیے حضور ایک تو دینا ہی پڑے گا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, چلو جابر اب ایک تو ایک لے لو پورا اوکیا, یعنی مہنگا ہے لیکن چلو جابر لے لو. اس طرح حضور نے اس سودے کو منظور فرما لیا. اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے بذات خود اونٹ خریدا, اس سے جانور کا خریدنا بیچنا دونوں ثابت ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے, فن طلب تو حضرت جابر چلے, یعنی وہ پیسے لے کر چلے, اونٹنی کی قیمت لے کے چلے حضرت جابر. حتی ولیتو یعنی پیٹ پھرا کے آگے بڑھ گئے. فقال تو حضور نے فرمایا ادعو لی جابرن, بلاؤ حضرت جابر کو میرے پاس. جب جابر جانے لگے تو بلوایا. قلتو یہ قلتو کا مطلب ہے حضرت جابر دل دل میں کہنے لگے, زبان سے نہیں. اب جو حضرت جابر کو بلوایا تو حضرت جابر سمجھ گئے کہ حضور کے بلانے کا منشا کیا ہے. اس لیے حضرت جابر کیا کہنے لگے دل دل میں, الان يرد علی الجمل, ابھی حضور مجھے اونٹ واپس دے دیں گے, ابھی مجھے واپس دے دیں گے, دل دل میں کہنے لگے. ولم یکن شیئ ابغض الی منہ, اور میری نظر میں اس سے بھاری کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ حضور میرا اونٹ مجھے پھر واپس دے دے رہے. یہ مجھے بہت گھنا لگتا تھا, اور حضور نے جو دو بارہ بلوائے تھے میں سمجھ گیا کہ اونٹ واپس دے دے. تو کہا میں آیا بلایا تو فرمایا خود حاضا جمع لگا, جابر کہ اونٹ پکڑا تمہارا, والا کا سامان ہوں, پیسے بھی تم لے جاؤ, اونٹ بھی لے جاؤ نے پیسے بھی لے جاؤ. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک حضرت جابر کو مدد کرنا, نوازنا مقصود تھا. چونکہ ان کے ابا شہید ہو گئے تھے, گھر میں نو نو بہنیں, خرچہ اور قرضہ بھی بڑا, تو حضور نے سوچا کہ ان کی میں کچھ مدد کروں. تو یہ مدد کرنے کی کتنی اچھی تدبیر حضور نے اپنائی کہ ان سے ان کا اونٹ وہ بھی مہنگی قیمت پر خریدا, پھر بعد میں اونٹ بھی ان کو دے دیا نے پیسے بھی ان کو ہی دے دیے. اس طرح حضور نے تعاون فرما دیا. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سمجھ لو. یہ تو بعض طرق سے پتا چلا کہ حضرت جابر جو ہے ایک طرف ہٹ گئے اور حضور کو اونٹ حوالے فرما دیا, تخلیہ کر دیا. بعد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حوالے کر دیا تو حضور نے انہی کو ہدیہ دے دیا. لیکن اس کو ایک اور ایک مثال خارجی سے بھی سمجھو. ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو کہے بس ذرا تیری قلم دے نہیں مجھے ذرا لکھنے کا ہے, تو طالب علم نے اپنی قلم دے دی, دیجیے جناب جو آپ کو لکھنا ہو لکھ لیجیے. اب وہ لکھ کے فارغ ہو گئے, مالک کو لوٹانے لگے, اس کے ہاتھ میں ہی قلم ہے, تو اس نے کہا اب آپ ہدیہ رکھ لیجیے, اب آپ ہدیہ رکھ لیجیے. ہدیہ تام ہو گیا, کوئی حرج نہیں, یہ ہدیہ صحیح ہے, اب اس میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں, پہلے اپنا قلم اپنے ہاتھ میں لو پھر کہو لو یہ ہدیہ, ایسا ضروری نہیں ہے. چلو مارکیٹ بازار زمانے جاہلیت میں بھی لگا کرتے تھے, اسلام سے پہلے بھی لگا کرتے تھے. دیکھو مارکیٹ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. ایک مارکیٹ جو ہمارے یہاں شہروں میں ہے جمے ہوئے, کہ بھائی یہ بازار ہے یا یہ دکانیں ہیں, جمے ہوئے برسوں برس سے ایک جگہ پر روزانہ ہوتے ہیں. دوسرے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ موسمی, یعنی سال میں کچھ ایام میں لگتے ہیں پھر وہ مارکیٹ نہیں لگتے, موسم کے اعتبار سے. جیسے کہ بہت سارے تہواروں کے موقع کے اوپر مارکیٹ لگتے ہیں, کہ بھائی فلاں تہوار آیا تو اس موقع سے یہ 10-15-20 دن کا اب یہ مارکیٹ لگ گیا, تہوار ختم مارکیٹ ختم. یہ موسمی تہواری مارکیٹ ہوتی ہے, پورے سال نہیں ہوتی, 10 دن 15 دن 20 دن اس طریقے سے. جیسے اپنے آم کے موسم میں آم کے مارکیٹ لگتے ہیں پھر وہ اڑ جاتے ہیں 2-4 مہینے رہ کر کے, اسی طریقے سے قربانی کے ایام آئیں گے تو بکروں کے مارکیٹ لگیں گے, اور پھر قربانی کے دن ختم مارکیٹ ختم, اس طرح. تو عربوں کے یہاں اس طرح کے مارکیٹوں کا سلسلہ تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اشہر حج میں یہ مارکیٹیں لگتی تھیں. الحج اشہر معلومات, آپ کو معلوم ہے کہ شوال, ذلقعد اور ذی الحج کے ابتدائی ایام یا شور حج ہے, تو انہی دنوں کے اندر عربوں کے یہاں بڑی بڑی مارکیٹیں لگتی تھیں, اور وہ سال میں ایک ہی مرتبہ لگتے تھے پھر ختم سلسلہ. اخیر میں ایام مینا تک چلتے تھے اور وہ عرفات کے قریب میں ہوتے تھے. آخری مارکیٹ شوال سے شروع ہوتی, شوال ذی الحج جگہ بدلتی رہتی, اور اخیر میں ذی الحج میں مینا عرفات کے اندر مارکیٹ لگتی, حج ختم مارکیٹ کا سلسلہ بھی ختم. یہ مارکیٹیں لگا کرتی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی فائدہ اٹھاتے تھے ایسی مارکیٹوں سے کہ وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دین کی بات پہنچاتے تھے. اب ان مارکیٹوں کے اندر تجارت بھی ہوتی ہیں، منکرات بھی ہوتے ہیں، قسم قسم کے منکرات، میلوں میں، مارکیٹوں میں مباحات بھی ہوتے ہیں، منکرات بھی ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کاروبار بھی ہوتا ہے، غلط کام بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ ایسے جمے ہوئے مارکیٹ میں جو کاروبار ہوتا ہے نا، اس سے اچھا کاروبار ایسے مارکیٹوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لوگوں کو دکان کا کرایہ، لائٹ بل کچھ بھرنے کا نہیں ہوتا. خیمہ لگا دیا، چار لکڑی کھڑی کر دی، اوپر پلاسٹک باندھ دی اور بیچنے بیٹھ گئے، منافع ہی منافع کماؤ. اور لوگ ایسی مارکیٹوں میں بکثرت آتے بھی ہیں اور خوب خریداری ہوتی ہے. تو اس طرح کے مارکیٹوں میں کاروبار بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے ہفتہ واری، جس کو ہاٹ مارکیٹ کہا جاتا ہے، اور گجراتی میں اٹھواڑو بھی کہتے ہیں اس کو. ہفتے میں ایک دن دیہاتوں کے اندر وہ لگتے ہیں، ہفتہ واری مارکیٹ. غرض یہ کہ اس طرح کی مارکیٹ لگانا جائز ہے، اس میں جا کے کاروبار کرنا جائز ہے. اس کو بتلانے کے لیے امام علی مقام نے یہ باب قائم فرمایا، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ وہاں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں، نامناسب کام بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کاروبار ہی وہاں ناجائز ہو جاوے. جاؤ، منکرات سے بچو، نامناسب چیزوں سے بچو، حلال تجارت کر کے آ جاؤ، یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے. تو اس طرح کی مارکیٹوں میں جانا، کاروبار کرنا، خریدنا بیچنا، اس کے جواز کو بیان کرنے کے لیے امام نے یہ درجمۃ الباب قائم فرمایا. جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے، عقاص، مجنہ، ذوالمجاز، یہ سب زمانے جاہلیت میں لگنے والے مارکیٹ ہے. عقاص یہ ذی قعدہ کی شروع تاریخوں سے لگتا تھا، اور تقریباً 20 ذلقعد تک یہ مارکیٹ لگا رہتا تھا. مجنہ یہ 20 ذلقعدہ سے یکم ذلحج تک لگتا تھا. ذوالمجاز یہ یکم ذلحج سے 8 ذلحج تک، یا ایام مینا ختم ہونے تک یہ مارکیٹ لگتی تھی. یہ تین عرب کی مشہور مارکیٹیں تھیں کہ لوگ حج کی نسبت سے الگ الگ جگہوں سے آتے، ان منڈیوں میں کاروبار کرتے تھے. یہ زمانے جاہلیت سے چلا آیا ہوا ایک قدیم رواج تھا. فلما کان الاسلام تأثم من التجارة فیہا، جب اسلام آیا، صحابہ ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ایسی مارکیٹ میں تجارت کو گناہ سمجھا کہ بھائی یہ تو جاہلیت کی مارکیٹ، بازاروں میں تو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، وہاں تجارت کرنا گناہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی حلال روزی تلاش کرنے کے لیے، کمانے کے لیے ایسی مارکیٹوں میں پہنچ جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ تو گویا کہ اس طرح کی مارکیٹوں میں جانے کے جواز کو بیان کیا گیا۔ رہا منکرات، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، نامناسب چیزوں سے بچاؤ، مارکیٹ میں جا کر کے حلال کاروبار کر کے آ جاؤ۔ دوسری بات اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دی گئی کہ آدمی مقصود سفر حج اور عمرہ کو رکھے اور ضمناً کاروبار کر لے وے تو گنجائش ہے، ملازمت کر لے وے تو گنجائش ہے، مقصود سفر حج اور عمرہ کو بناوے اس کی بھی اجازت آ گئی۔ فی مواسم الحج، یعنی اس آیت کا تعلق حج کی سیزن کے ساتھ ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی طرح پڑھی آیت کی تفسیر کے طور پر، آیت کے جزو کے طور پر نہیں۔ جی شرائل، الحائم المخالف، شعیب، ہیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک بیماری ہے اونٹوں میں آتی ہے، انسانوں کو بھی آتی ہے۔ اس بیماری میں اونٹ پیاسا ہوتا ہے، اس قدر پیاسا ہوتا ہے، اس قدر پیاسا ہوتا ہے کہ کبھی سیراب ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی سیراب نہیں، بس پانی پی 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 کرے گا، سیرابی ہوگی نہیں۔ اور بعض مرتبہ انجام یہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ پینے سے پاگل بھی ہو جاتا ہے، پانی زیادہ پینے سے اونٹ پاگل تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مرض والا اونٹ ہے، ہیم، پیاس، کثرت پانی کہ جس کی وجہ سے جو ہے بعض مرتبہ اونٹ پاگل ہو جاتا ہے۔ الاجرب، خارش والا اونٹ، آپ یہاں بھی دیکھیں گے جو یہ جو اونٹ والے ہوتے ہیں نا، ان میں بعضوں کے اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے، تو چمڑی خاص قسم کی ہو جاتی ہے اونٹ کی، تھوڑی تھوڑی اوپر کا خاکی پن بھی نکل جاتا ہے اور پھر وہاں مکھی بھی بیٹھی رہتی ہے، وہ خارش والا اونٹ کہلاتا ہے، کھجلی والا اونٹ۔ تو اس طرح کے اونٹ کو خریدنا بیچنا یہ جائز ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ اب اچھی طرح اس کا مقصد سمجھو، اگر کوئی آدمی عیب دار چیز کو عیب بتا کر بیچے تو جائز ہے، معیوب چیز، اور معیوب چیز کو آپ بالکل کھل عیب بتا دو گے، بھائی اس میں یہ عیب ہے، تو اس کی بہ میں کوئی کلام نہیں، جائز ہے اس کی بہ۔ اب خارش والا اونٹ عیب ہے، پیاس کی بیماری والا اونٹ عیب ہے، لیکن آپ بتا دو کہ بھائی اس اونٹ میں یہ بیماری ہے یہ بیماری، جائز ہے اس کی بہ کرنا، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سی جگہوں کے اوپر باقاعدہ دکانیں ہوتی ہیں ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی، پرانی چیزوں کی، کباڑی، ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کباڑی، یعنی وہ مارکیٹ ہی اس کا ہوتا ہے پرانی چیزوں کا، سب کو معلوم ہے کہ یہاں ایسی پرانی چیزیں ہی ملے گی، بازار میں لاریاں لگی رہتی ہیں تو یہاں سیکنڈ ہینڈ کپڑے بکتے ہیں، غریب لوگ وہاں سے خریدتے ہیں۔ اسی طریقے سے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ سیکنڈ ہینڈ پرانے، باقاعدہ دکانیں ہوتی، بعض جگہ پوری پوری مارکیٹیں ہوتی ہے اس کی، سب کو معلوم ہے کہ یہاں پرانا مال ملے گا، کچھ ٹوٹ پھوٹ والا ملے گا، کچھ عیب والا ملے گا، کچھ کباڑی کا مال ملے گا، سب کو معلوم رہتا ہے۔ تو اگر عیب واضح کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو گھر کی استعمال کی مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، فریز، اوون، ڈیپ فریزر، تو اس میں جو ہے نا بعض مرتبہ کچھ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہے، نیا کمپنی پیک پیس، لیکن کبھی ٹرانسپورٹ میں، کبھی کمپنی میں اٹھانے میں کرنے میں تھوڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ اس کو کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ ڈیمیج پیس کی بات ہے، ادھر الگ دکانیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ہر کمپنی کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈیمیج پیسیز ہوتے ہیں اس کی خرید و فروخت کی ایک الگ ہی سسٹم ہوتی ہے، اور وہ کم قیمت میں آدمی کو بیچ جاتا ہے، سب ٹھیک ہوتا ہے، بس یہاں ایک گوبا ہے 2000 روپے کم، تو اپنے کہنے کا کہ 10,000 کا فریج ہے نا، 8 گوبے والا دے نہیں، 2,000 میں لے جاؤں گا، کوئی بات نہیں، ہر گوبے پہ 1,000 کم کرنی واندا دی، ہمیں گوبے سے کیا مطلب، فریج اچھا چلتا ہے، نیا ہے، واندا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معیوب چیز کی بے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ایپ پہلے سے بتلا دے، ایپ چھپاوے نہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو عام متن یہ پیاسا اور خارش والا اونٹ لوگ خریدتے نہیں ہیں، چونکہ خارش والی بیماری کو لوگ متعدی مرض سمجھتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے تو دوسرے اونٹ کو خارش لگے گی، تیسرے اونٹ کو خارش لگے گی، لوگ خریدتے نہیں۔ لیکن اگر ایپ بتا کر کے بے کرے تو جائز ہے۔ یہ ہے ترجمۃ الباب کا مقصد۔ تو اس کو ہمارے یہیں بھی کہتے ہیں کہ یہ بنگال کے ویپاری ہے، بعض بنگالی کے ویپاری ہوا کرتے ہیں، ان کا دھندا ہی ہوتا ہے کہ وہ بنگال کا کاروبار کرے، وہاں سب سیکنڈ ہینڈ چیزیں مل جاتی ہیں، تو اس میں بہت اچھی چیزیں کم قیمت میں آدمی کو مل جاتی ہیں۔ اب دوسری صدر سمجھو، الحائم المخالف للقصد فی کل شئین، یہ جملہ کیا ہے؟ تو شراح میں سے بہت سے حضرات جو ہے پریشان ہیں اس جملے کو حل کرنے کے اندر، لیکن ایک اچھی بات سمجھو کہ یہ جملہ ہے کیا چیز۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت شریفہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بات اگر آپ ذکر فرماتے ہیں تو ضمناً اس سے ملتے جلتے لفظ کو بھی تشریح میں لاتے ہیں۔ کوئی ایک لفظ آئے گا تو اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہوگا، وہ بھی تشریح کے اندر آپ لے آتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یہ ممکن ہے، چونکہ اصل کیا آیا، الابل الہیم، تو ہیم کے جیسا لفظ تھا ہائم، تو ہائم کا کیا معنی ہوتا ہے وہ بیان کر دیا، حالانکہ ہائم کو باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ترجمۃ الباب اور روایت سے لفظ ہائم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہیم آیا تو ہیم کے قریبی لفظ ہے ہائم۔ Thank you. تو حائم کا معنی یہ بتلاتے ہیں المخالف للقصد فی کل شیء، ہر چیز میں جو اعتدال کے مخالف ہوئے وہ جو ہے حائم کہلاتا ہے، یعنی نیوٹل نہیں چلتا ہوئے، اعتدال پر نہیں چلتا ہوئے، اعتدال کا بالکل مخالف ہوئے، اس کا نام رکھا جاتا ہے حائم. اب عربی زبان میں آوارہ عاشق کو بھی حائم کہتے ہیں، اس لیے کہ جو آوارہ عاشق ہوگا نا وہ معتدل تھوڑا ہی چلتا ہے، وہ ہمیشہ آڑا اوڑا ہی چلتا ہے، اسی لیے اس کو بھی عربی میں حائم کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو اونٹ بات مانتا نہ ہو مالک کی، مالک بٹھا ہوئے تو وہ کھڑا ہو جائے، مالک کھڑا کرے تو بیٹھ جائے، اور ادھر ادھر جو ہے قابو میں نہیں رہتا، اس کو بھی عربی میں حائم کہا جاتا ہے، چونکہ وہ مالک کے قابو میں رہتا ویتا نہیں ہے. اس وجہ سے تو یہ بھی بعض لوگ یوں نکتہ نکالتے ہیں کہ بھئی اونٹ میں حائم ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، کہ جو الٹا سیدھا کرتا ہو، اعتدال سے چلتا نہ ہو، وہ بھی ایک طرح کا عیب ہو گیا. اور عیب والا اونٹ اگر عیب بتا کر کے فروخت کرو تو جائز ہے، اور عیب بتائے بغیر فروخت کرو گے تو غلط کام کرو گے اور مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا. یہ ہے ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ. علی بیچارے دو تین دن سے کچھ دکھانا چاہتے ہیں.